أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں، آپ کے اپنے پروگرام میں ہر ہفتے آتے ہیں اور مختلف قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم سورہ 3 کا تعارف پیش کریں گے جو سورہ علم نشرح کے بعد واقع ہوا ہے قرآن مجید میں. لہذا اس سلسلے میں ہم مفصل گفتگو کریں گے اپنے محترم اور معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
بنام خدا رحمان الرحیم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، بے تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
اللهم صل على محمد.
ناظرین، سورہ 3 کا ترجمہ اور اس کی تلاوت ہم سب نے سنی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج اس سورہ کے حوالے سے مفصل گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس مختصر سے تقریباً 40-45 منٹ کا جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس میں. اور اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ حسنی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کے اندر پیام رحمان میں. پچھلے ہفتے ہم نے الحمدللہ سورہ علم نشرح کا جو تعارف تھا وہ کسی حد تک مکمل کر لیا. میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں قبلہ کہ ہم اس مختصر سے وقت میں، اور اکثر جو ہے وہ ہماری کوشش ہی ہوتی کہ ایک سورہ کو دو پروگراموں میں سمیٹا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی سورہ کو، چاہے وہ دو لائنوں کا سورہ ہو یا وہ دو ڈھائی سپاروں پر مشتمل سورہ ہو جیسے سورہ بقرہ، تو یقیناً دو یا تین پروگراموں میں اس سورہ کا ایک مکمل تعارف پیش کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال آخری ان سوروں کے اندر چونکہ آیات مختصر ہیں، سورے چھوٹے ہیں، تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہر آیت پہ گفتگو ہو، لیکن بڑی سوروں میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. تو ہم چلتے ہیں سورہ 3 کی جانب، اور سورہ 3 کے حوالے سے جو اہم ترین موضوعات ہیں، سب سے پہلے پروردگار عالم نے اس میں قسم کھائی ہے 3 یعنی انجیر کی، اور اس کے بعد زیتون کی. انشاءاللہ اس پہ بھی آئیں گے ہم کہ یہ 3 اور انجیر کیا ہیں، اور ہمارے ناظرین کے ذہن میں یقین بہت سارے سوالات ہوں گے. لیکن ایک اجمالی خاکہ اس سورے کے جو مطالب ہیں اور اس سورے کے نزول کا اور نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ. سب سے پہلے عرض کر دوں کہ سورہ 3، اس کے معنی انجیر کے ہیں، وہ اس سورہ کی، یعنی جو سورہ 95 سورہ جو ہم آج اس پر گفتگو کریں گے، جو نزول کے اعتبار سے یعنی موجودہ جو ترتیب ہے 95 سورہ ہے، اور واقعی جو ترتیب نزول ہے اس کے اعتبار سے 27 نمبر پر واقع ہے. اس کا نام تین ہے جو کہ مشہور ہے، جس کے معنی انجیر کے ہیں، اور اس کی پہلی آیت کریمہ سے اس کو لیا گیا ہے. یہ سورہ گزشتہ سوروں کی طرح سے، جو ابھی ہم چند دنوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں، ادھر سورہ لیل ہے، سورہ انشراء وغیرہ، ان کی طرح سے
ترتیب
مکی
نزول
ہے.
کے اعتبار سے یہ 27 سورہ ہے
جی، جو
لیکن اس وقت موجودہ جو موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں 95 نمبر جی پہ واقع
95 نمبر پر واقع ہے. اور یہ سورہ مکی ہے گزشتہ سوروں کی طرح سے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے یہ سورہ، اور مختصر سورہ ہے جو 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً 150 کلمات 150 حروف اور 35 کلمات اس میں پائے جاتے ہیں.
صحیح.
یہ سورہ جو سورہ تین کے نام سے معروف اور فیمس ہے، یہ سورہ قریش سے پہلے اور سورہ بروج کے بعد جو ہے وہ یہ نازل ہوا ہے.
سورہ علق سے این ترتیب
نہیں، جو ترتیب نزول اس کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں.
صحیح. کہ سورہ قریش سے پہلے نازل ہوا
جی، اور سورہ بروج کے بعد نازل ہوئے، جو سوروں کے نازل ہونے کی ترتیب اس کے لحاظ.
لیکن یہاں پہ موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی
جی جی
تمام مسلمانوں کے پاس، اس میں سورہ علق سے پہلے ہے اور
جی
سورہ
قرآن
علم سورہ
علق سے پہلے جو واقعی ترتیب نزول اس کے لحاظ سے مرض کر رہا تھا
جی
کہ اس میں سورہ قریش سے پہلے اور سورہ بروج کے بعد یہ نازل ہوا ہے. اب آتے ہیں اس کے مطالب کے سلسلے میں، کہ مطالب کیا ہیں. تو جب اس پر ہم نظر کرتے ہیں، سرسری نظر اس سورہ کے اوپر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تین آیتوں تک جو ہے وہ پروردگار عالم نے مختلف قسمیں کھائی ہیں. اس میں پہلی آیت کریمہ میں دو پھلوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں پہاڑ کی قسم کھائی، اس کو طور سینا کوہ طور کہتے ہیں، اور تیسرے آیت میں امن والے شہر کی قسم پروردگار نے
وَحَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ بلد امین کیا ہے اگر موقع ملا تو. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں انسان کی منظم اور معتدل خلقت کی طرف اشارہ ہے، ایسی خلقت کی انسان جیسی مخلوق اور جو اشرف المخلوقات جس کو کہا جاتا ہے، اسی خلقت کے بعد پروردگار نے خود اپنے اوپر جو ہے فخر و مباحت کا اظہار کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین.
تو اس میں سورہ مؤمنون کے اندر پروردگار نے فخر کیا ہے اور اپنے آپ کو مبارک قرار دیا ہے کہ انسان کی خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کیا، اور اس کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالق.
اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جو نیک عمل انجام دیتے ان کے لیے ہم نے بے انتہا اور نہ ختم ہونے والا اجر ہم نے رکھ رکھا ہے،
نہ رکنے والا.
جی، نہ رکنے والا، نہ ختم ہونے والا. اس کے بعد جو ہے وہ کفار اور مشرکین جو ہیں، وہ جو معاند قسم کے افراد ہیں، ان کو قیامت سے جو ہے باخبر کیا گیا ہے، روز جزا سے باخبر کیا گیا، انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، لہذا اس دن کے لیے جو قیامت کا دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے، انسان کو اپنے لیے آمادہ کر لینا چاہیے. اب یہ سوال کہ اس سورے کا فلسفہ کیا ہے نازل کرنے کا، اس کا جیسا کہ آپ نے کہا مقصد نزول کیا ہے اس کا.
جی بالکل.
تو جب ہم سورے کے مطالب پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے.
قبلہ شروع میں قسم کھائی ہے پروردگار نے دو پھلوں کی،
جی،
یعنی انجیر کی اور زیتون کی. اس کے بعد پروردگار قسم کھا رہا ہے طور سینا کی،
جی،
ایک پہاڑ ہے. اس کے بعد ایک شہر کی قسم کھا رہا ہے.
جی.
اچھا، شہر کا، پہاڑ کا اور پھلوں کا بظاہر کوئی آپس میں ربط اور تعلق نظر نہیں آتا ہے. پھر انسان کی خلقت کا ذکر ہے.
جی جی.
پھر خلقت کے بعد اس کی اس حقیقت کا ذکر ہے کہ جس میں وہ دوبارہ پلٹا دیا جاتا ہے اپنے ضعف اور کمزوری کی طرف، اور اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے. تو یہ مختلف موضوعات ایک ہی سورے کے اندر جب بیان ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ آخر اس سورے کے اندر پروردگار کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے نازل ہونے.
تو خود جب آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ہم اسی نتیجے پہنچتے ہیں، یہ پروردگار نے اس میں دو طرح کے راستے، ایک تنزلی کا راستہ، ایک ترقی کا راستہ، ایک پروگرس کا راستہ اور ایک جو ہے وہ پیچھے رہ جانے کا، انسان کو جو ہے وہ بیکورڈ میں رہ جانے کا، اور کیا کہتے ہیں کہ پستی میں چلے جانے کا راستہ، دونوں راستوں کو بتا دیا ہے کہ ایمان، صحیح عقیدہ، اور اس صحیح عقیدے کے مطابق جب انسان صحیح عمل کرتا ہے تو یہ انسان کو کہ پروگرس کا سبب بنتا ہے، ترقی کا سبب بنتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
صحیح.
لیکن اس کے علاوہ جو راستہ ہے وہ، یعنی جو عقل اور شر کے خلاف جو راستہ ہے گویا کہ، وہ راستہ وہ ہے کہ جو انسان کو اسفل السافلین کی طرف لے جاتا ہے،
جو عقل اور شرع کے بالکل خلاف،
ہاں، پستی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ دو راستے، اور اس لیے بتایا تاکہ انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے جس راستے کا چاہے وہ انتخاب کر سکتا ہے. اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ صحیح عقیدہ اپناتا ہے اور صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اسے اجر غیر ممنون ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اس کو ملے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اسفل السافلین، سب سے پستی،
اگر وہ تکذیب کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، چونکہ یہاں تکذیب کے حوالے سے فما یکذب کا،
کون ہے کہ جو جی اس کے بعد جو ہے وہ تکذیب کر سکتا ہے،
جھٹلاتا ہے،
جھٹلاتا ہے،
کیونکہ قیامت کے دن پروردگار سوال کی صورت میں پوچھ رہا ہے کہ کیا قیامت کے دن بہترین حکم کرنے والا کیا وہ خدا کی ذات نہیں ہے؟
یقیناً ایسا ہی ہے. تو یہ دو راستوں کے بعد پھر اللہ بتاتا ہے کہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، راستے کا انتخاب تمہیں کرنا ہے، اب فیصلہ اللہ کو کرنا ہے. جس راستے کا انتخاب کر کے، جیسا عمل کر کے آؤ گے، اسی لحاظ سے اللہ فیصلہ بھی کرے گا.
یقین قبلہ اس سورے، چونکہ یہ سورہ آپ نے فرمایا مکی سورہ ہے،
جی،
اور مکے میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کا تعلق کفار اور مشرکین کے ساتھ زیادہ رہا، یعنی ان کے ساتھ برسر پیکار رہے، ان میں تبلیغ کرتے رہے، اور وہیں سے پیغمبر نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا. تو اب جب یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور ایک اشارہ بھی مکے کے شہر کی طرف بھی یہاں پہ ہے، تو یوں کہا جائے کہ اس سورہ کا شان نزول پھر کیسا ہوگا، اور کیا بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے کیا بیان کیا ہے، اور تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟
جی، بہت اچھا سوال ہے. بھائی، شاہ نزول کے حوالے سے محترم ناظرین کے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہوگا کہ اس سورہ کا پس منظر کیا ہے، اور اس کا شاہ نزول کیا ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے. تو میں اس حوالے سے، میں نے کتابوں میں دیکھا، جو خاص طور سے شاہ نزول سے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں، جو روایات ہیں جو اس پہ نظر کی، تو بالخصوص اور خاص طور سے اس سورہ کا شاہ نزول تو نہیں ملتا ہے. ایک آیت کا مجھے شاہ نزول ملا، وہ ہے آیت نمبر 5، جس میں اللہ نے کہا کہ ہم اس کو پلٹا دیتے ہیں،
ثم رددناہ اسفل
سافلین، کہ ہم اسے پسترین منزل کی طرف اسے پلٹا دیتے ہیں. تو وہ ملتا ہے کہ البتہ ایک مصداق کے حوالے سے اس شاہ نزول کو ذکر کیا جا سکتا ہے. تو ایک مصداق تو یہ کہ آخرت میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر برا عمل کر کے آئے گا تو اس کی منزل جو اسفل السافلین ہوگی، پسترین منزل ہوگی. ایک اور لحاظ سے جس معنی کو روایت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، جب کافی لوگ جو ہے وہ جو بوڑھے ہو گئے تھے، اور ان کے اندر گفتگو کے لحاظ سے، حرکات کے لحاظ سے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہو گئی تھی وہ بچوں جیسی ہو گئی تھی. جب بڑھاپے میں عام طور سے ایسے ہو جاتا ہے، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف آیت میں اشارہ کیا، منکم من یرد الی ارض العمر، تم میں سے کچھ وہ لوگ جن کو ہم عمر کے آخری جو منزل ہوتی ہے، آخری مرحلہ، اس تک پہنچا دیتے ہیں، جو بڑھاپے کی منزل ہوتی ہے، جب انسان کے ہاتھ پیر اور تمام اعضاء و جوارے اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں. تو وہ منزل ہوتی ہے کہ انسان کو جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. میں اس حوالے سے دیکھ رہا تھا قرآن مجید، مجھے ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف میں متوجہ ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو، یعنی بچپنا اور بڑھاپا انسان کا ایک جیسا ہوتا ہے، بچپنے کے جب
شباہتیں ان میں جو ہے وہ
زیادہ ہوتی ہیں، کہا کہ جو ہے وہ یعنی بڑھاپے کو بچپنے سے تعبیر کیا، قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اس طرح سے کہتا ہے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. یہی علم جب وہ بچپنے کے لیے کہتا ہے، یہی بات بڑھاپے کے لیے کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم ان کے عمر کے آخری مرحلے تک پہنچا دیتے ہیں. اور وہ مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان جاننے کے بعد اس میں لا علمی والی حالت پیدا ہو جاتی ہے، کہ اب جانتا ہی نہیں کچھ،
جلدی ناراض ہو جاتا ہے، جلدی خوش ہو جاتا ہے، جلدی جو ہے وہ کوئی چیز بھول جاتا ہے.
ہاں، یعنی جو کچھ وہ علم حاصل کیا رہتا ہے، جو کچھ وہ، یعنی بالکل جیسے بچپنے میں بالکل ذہن خالی رہتا ہے، اسے خالی اس ذہن ہو جاتا ہے وہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا علم ہے کہ اللہ کہتا ہے پیدا ہوئے تب بھی تم بغیر علم کے پیدا ہوئے تھے، اور جب جاؤ گے تو تب بھی بغیر علم کے جاؤ گے. تو تو کیا ایسا ہے کہ واقعی انسان جب پیدا ہوتا ہے بغیر علم کے؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ کون سا علم ہے؟ لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ جو توحید کا علم ہے, جو معرفت کا علم ہے, جو اسلامی معارف و تعلیمات کے متعلق جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے, جو کشش رکھی ہے, وہ لے کے آتا ہے.
صحیح.
اب اس کے بعد دنیا میں آتا ہے تو مختلف علوم وہ حاصل کرتا ہے. اب یہ علوم جو ہے وہ ان علوم کے لیے, اس علم کے لیے جو اللہ کی طرف سے لے گئے, جو فطری علم ہے, جو توحید کا علم ہے, جو خدا شناسی کا علم ہے. اب اگر یہ جو علم ہوتے ہیں یہ مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس علم کے لیے, یہ میزبان ہوتا. اب یہ مہمان اگر اسی جو خدائی علم ہے اسی کے رنگ میں رنگ گیا, یعنی اگر مہمان جو ہے وہ میزبان کے رنگ میں رنگ گیا, تو یہ علم پھر جو خدائی علم ہو جاتا ہے اور یہ نہیں جاتا ہے پھر. لیکن یہ علم اگر اپنے ہمیشہ وہی کیا کہتے ہیں مہمان والی شکل میں رہا, وہی دنیاوی علم رہا,
کوئی میزبان سے الگ رہا,
اخروی فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوا انسان کی زندگی میں, انسان کی اپنی تربیت میں, انسان کو اپنے کو بنانے میں, انسان کو خدا سے قریب کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں رہا, تو یہی جب انسان کے آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو یہی علم انسان سے رخصت ہو جاتا ہے.
کیا بات ہے قبلہ, بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. اور بعض علماء نے سورہ مومنون کی جو آیت ہے یا دوسری ایک سورہ کے اندر, بلکہ جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے جو ہے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر تمہیں سننے کے لیے کان دیے, تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور تمہیں سمجھنے کے لیے جو ہے وہ عقل دی. تو آہستہ آہستہ یہ تین چیزیں انسان کی ایکٹیو ہوتی ہیں, لیکن عمر کے آخری حصے میں یہ بالکل ترتیب الٹ ہو جاتی ہے. یعنی پہلے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی بصارت یعنی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں, اور سب سے آخر میں جو چیز کمزور ہوتی ہے وہ انسان کے کان ہیں, یعنی سننے کی طاقت.
جی, تو البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں, ممکن ہے کہ محترم ناظرین ذہن میں سوال ہے کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے باقی کیا علم لے کے آتا ہے, تو ایسی آیتیں موجود ہیں لیکن قرآن مجید میں جو بتاتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو علم لے کے آتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, پہلے قرآن کی تعلیم دی رحمان نے پھر پیدا کیا, یعنی جو قرآن کے علم,
اس کے بعد فرمایا علمہ البیان,
ہاں اس کے پیدا کیا پھر اسے بیان بھی سکھایا اس کو, تو انسان علم پیدا لے کے پیدا ہوتا ہے. خیر ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بڑھاپے سے ضعیفی سے شروع ہوئی تھی کہ ضعیفی میں انسان وہی بچپنے والی کیفیت اس پہ
تاریخ,
تو بعض اصحاب کرام حضور کے پاس آنے کے بعد کہا کہ ان کی تو یہ کیفیت ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی حرکات ہو سکنا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ وہ سوچ رہے تھے کہ اب جب وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ اب ان کا اجر زائل ہو جائے گا, اب کیا کہتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے اندر ٹینشن پائی جاتی. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ عمل انجام دیا ہے اس کا اجر اللہ کے نزدیک باقی
محفوظ ہے.
اس حالت میں وہ معذور ہیں, اس حالت میں جو ان کے بچپن کی کیفیت طاری ہو گئی ہے یا
ان کے اختیار
سے اپنے فرائض انجام نہیں دے پا رہے ہیں, اس میں معذور ہیں,
وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ عمر کا تقاضا ہے, اور دنیا کے بہت سارے انسانوں کے ساتھ یہ کیفیت جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ, ایک بریک کا وقت ہوا, انشاءاللہ بریک کے بعد یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم سورہ تین کا, یعنی جس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ اردو میں انجیر ہے, یعنی سورہ تین کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. ایک وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
سورہ تین, گویا انجیر اور زیتون کا انسان کی مادی ساخت و بافت میں کوئی اہم کردار ہے, اور طور سینا اور مکہ مکرمہ کا انسان کی روحانی تربیت و ارتقاء میں خاص کردار ہے, جن کی قسم کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا.
ويستعيذ بالله من حيف وتقصير ليرشف الشهد.
اس کائنات میں اللہ کا عظیم معجزہ انسان ہے, جس کی تخلیق پر خود اللہ تعالیٰ کو ناز ہے. اس انسان کو انسان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اسے مخلوقات میں سب سے اونچا مقام دیا جائے تاکہ وہ بلندی کی چوٹی کو چھو لے.
من حيث وتقصير والنعماء خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير.
لیکن کبھی یہ انسان اپنا بلند مقام چھوڑ کر پست ترین گھڑے میں گر جاتا ہے اور حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. البتہ ایمان و عمل صالح کے ذریعے یہ انسان اپنے بلند مقام کا تحفظ کر سکتا ہے.
يا من يفتش عن دين وتبصيري يا طالب الحق والخيرات والنور يا من يفتش عن دين وتبصيري يا من يفتش عن دين وتبصيري ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعيد بالله من حيف وتقصير ليرشف الشهد والنعماء خالصة من فيض.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو پیام رحمان میں. یہاں پہ وقفہ ختم ہوتا ہے. ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا آخر تک اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری گفتگو سے, بالخصوص ہمارے جو مہمان ہیں گفتگو سے, چونکہ موضوع سورہ تین کا تعارف ہے, انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, چونکہ معرفت قرآن کا باعث ہے یہ گفتگو انشاءاللہ. قبلہ سورہ تین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ شان نزول. آپ نے فرمایا کہ بعض اصحاب نے اصحاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ افراد جو بوڑھے ہو گئے ہیں اصحابی میں سے تھے اور غیر عادی اور غیر معمولی حرکتیں شروع کر دی انہوں نے 80-90 سال کی عمر میں, تو کیا ان کا اجر زائل ہو جائے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں, ان کا اجر زائل نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ان کی مجبوری ہے. تو اس سورے کی تلاوت کا ثواب یا اس کا فائدہ یا اس کا اجر جو ہے اگر کہیں روایت میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کچھ نقطہ بیان کریں.
اس سلسلے میں ایک دو روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. پہلی روایت خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ التین, جو سورۃ تین کی تلاوت کرے گا, آتاہ اللہ العافیہ, اللہ اسے عافیت عطا کرے گا بلا سے, مصیبت سے, مرض سے, بیماری سے, مادام فی الدنیا, جب تک وہ دنیا میں رہے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور آخرت میں اس کا اجر کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا اجر یہ ہوگا کہ جتنے لوگ اس سورے کی تلاوت کریں گے ان کی ہر عدد کے برابر, ہر عدد کے مقابلے میں ایک روزے کا ثواب عطا کرے گا. ایک آدمی تلاوت کرے گا ایک روزہ, دو روزے کا, تین, اسی طرح سے اتنے تلاوت بڑھتی جائے گی
لوگوں
کو اسے اجر ملے گا. واقعی
دنیا میں مرتے دم تک اسے عافیت نصیب ہوگی,
ملے گی اس کو,
اور مرنے کے بعد جتنے بھی افراد دنیا میں اس سورے کی تلاوت کر رہے ہیں ان کی تعداد کے برابر اسے روزوں کا ثواب ملے گا.
اور عافیت واقعی بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ دعاؤں میں خاص طور سے تاکید کی گئی کہ ہم اللہ سے مختلف طرح کی دین کی عافیت, دنیا کی عافیت, جسم کی عافیت, اللہ سے سوال کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے مانگیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں یہ اجر ہے. اسی طرح سے آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نماز مستحب نماز میں یا واجبی نماز میں جو سورہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے جنت سے وہ چیز عطا کرے گا, حیث و یرضا, جس طرح سے کہ وہ راضی ہو جائے, یعنی اس کی مرضی کے مطابق اسے جنت کی نعمتیں عطا کرے گا, نہ یہ کہ مثلا جو خود چاہے گا, وہ جو اس تلاوت, اس سورہ کی تلاوت کرنے والا چاہے گا. البتہ بارہا اس چیز کو کی تاکید کی گئی, اور پھر میں اس کی تاکید کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جیسا کہ مقصد نزول میں نے عرض کیا کہ اس سورے کا مقصد یہ ہے کہ دو راستوں میں سے ہمیں ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے, تو یہ اس کے لیے ہے کہ جو اس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو صحیح عقیدے اور اس صحیح عقیدے کے مطابق نیک عمل کرنے کا,
جو صراط المستقیم ہے, جو شکر کا, شاکروں کا راستہ ہے, انسان اسے اپنائے تاکہ اس سورہ کی تلاوت کا ثواب اور جو اجر روایت بیان کیے وہ اس کے شامل ہے,
شامل حال ہو سکے
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ. اب یہاں پہ ہم آیات کی طرف جاتے ہیں, تو ایک اجمالی سا تعارف تھا اور ایک خاکہ پیش کیا آپ نے بہت اچھے انداز سے. اب ہم آئیں گے پہلی آیت, دوسری آیت اور تیسری آیت. ان بالخصوص ان تین آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے, والتین والزیتون, پروردگار نے تین یعنی انجیر اور زیتون کا ذکر کیا اور اس کے بعد طور سینین کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو دو پھل ہیں اور ایک پہاڑ ہے غالباً طور سینا یا طور سینین, تو اس سے کیا مراد ہے
جی؟
یعنی یہ ظاہری طور پر یہی چیزیں مراد ہیں؟
دیکھیں, عام طور سے جو تفسیر کی جاتی ہے تین کی اور زیتون کی, وہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد بھائی زیتون ہے, کہ جو ہم آپ جانتے ہیں, جو ہمیں پہلے سے پتہ ہے, اور طور سینا سے مراد بھائی طور سینین سے مراد طور سینا ہے, کہ جس پہ بہت زیادہ زیتون اور انجیر کے درخت پائے جاتے ہیں. لیکن تین اور زیتون کی جو اور تفسیریں بیان کی گئی ہیں, میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ تین اور زیتون سے مراد وہ دو پہاڑ ہیں کہ جو دمشق, شہر دمشق اور بیت المقدس تین پہاڑوں کے اوپر واقع ہے. اچھا. یہ دو شہر آباد ہیں ان کو. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ دو شہر وہ ہیں کہ جہاں سے بہت سے نبیوں نے قیام کیا ہے, بہت سے نبی مبعوث ہوئے ہیں نبوت کے لیے, اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے, اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کے اوپر بہت زیادہ انجیر اور زیتون کے درخت ان پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ
پائے جاتے ہیں
جی. تو ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ, یعنی ایک معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ مراد یہ
کہ تین اور زیتون سے مراد پہاڑ ہیں
جی,
اور ان پہاڑوں کے اوپر یہ درخت بھی بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اگتے ہیں.
دوسری تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ تین سے مراد جو ہے وہ جناب آدم کا دور ہے.
اچھا.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تین کے معنی انجیر کے ہیں, اور جناب آدم کو انجیر کے درخت کے پتوں کا لباس پہنایا گیا تھا, اس لیے وہ دور مراد. البتہ ایک تفسیر ہے, وہ کہاں تک صحیح ہے وہ خود نقل کرنے والا بہتر جانتا ہے اس چیز کو. اور زیتون سے مراد
ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوع سے اس کا پھل کھایا تو ان پر جو ہے وہ ان کی شرمگاہ آیا ہوئی, تو انہوں نے چھپانے کے لیے انجیر کے پتوں کا سہارا لیا
جی. دوسرا یہ کہ زیتون سے مراد جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کا دور مراد ہے.
صحیح.
اور اس کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے زمانے میں وہ آیا, سیلاب آیا, اور آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک پرندے کو حکم دیا, جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کہیں کے اوپر خشکی ظاہر ہوئی کہ نہیں, یعنی پانی کم ہوا کہ نہیں. تو ایک پرندہ جاتا ہے, جانے کے بعد وہ زیتون کے درخت کی ایک شاخ لے کے آتا ہے آپ کے لیے, تو اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہیں خشکی
ظاہر ہو گئی جس لیے لے کے آیا, اور وہ ہے کہ اب طوفان اور اللہ کا عذاب جو ہے ختم ہو گیا ہے, اور یہ امن و سلامتی کی علامت لے کے آیا. لہٰذا آپ بھی زیتون کی شاخ کو جو ہے وہ امن و سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایک تفسیری بیان کی گئی, ایک تفسیری بیان کی گئی تینوں زیتون کی, کہ تین سے مراد جو ہے وہ جناب نوح نے جو مسجد بنی تھی کوہ جودی پہ, وہ مسجد مراد ہے, اور زیتون سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے. البتہ ان تمام معنوں پہ نظر کرنی, تمام تفسیروں کو دیکھنے کے بعد بظاہر جو تفسیر زیادہ بہتر نظر آتی ہے وہ وہی ہے کہ بظاہر دو پھل جو استعمال میں آتے ہیں انجیر اور زیتون, یہ دو پھل مراد ہیں, یا دو پہاڑ مراد لیے گئے. ایک اور تفسیر جو بہتر لگتی ہے ذرا سی, وہ یہ کہ دو پہاڑ مراد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے اوپر پہلے اللہ نے جو ہے وہ پہاڑوں کی قسم کھائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر کی قسم کھائی طور سینا, یعنی پہاڑ شہر یہ سب مطلب ایک طرح سے آپس میں سنخیت ایک مناسبت رکھتے ہیں, اور پھل اور پہاڑ مطلب اس میں کوئی وہ برحال ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ کیونکہ اس کا رابطہ بعد کی آیتوں سے ہے, بعض بلد الامین کا ذکر ہے, شہر کا ذکر ہے, طور یعنی پہاڑ کا ذکر ہے, تو ان دونوں سے بھی مراد جو ہے دو پہاڑ ہیں کہ جس پر جو ہے وہ دمشق یا بیت المقدس واقع ہے. تو یہ بہرحال تفسیریں جو علماء نے بیان کی ہیں.
صحیح. اس کے بعد ایک اہم جو ہے وہ سوال یہ ہو سکتا ہے, ان دو پھلوں کا ذکر جو پروردگار نے کیا ہے یہاں پر قبلہ انجیر اور زیتون کا, تو ان دونوں پھلوں کا جو ذکر ہے اس کے ذکر کی کیا اہمیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ پروردگار نے ان دو پھلوں کا ذکر کیا؟
یقیناً
چونکہ ہمارے یہاں اتفاقاً ہمارے یہاں یہ دو پھل جو ہے بہت کم استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں آم ہے اور کیلے ہیں اور اس طرح کے بعض پھل جو ہے وہ زیادہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں، ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی خاصیت کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟
میں بھی اس لحاظ سے سوچ رہا تھا کہ واقعاً کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور قرآن میں ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کا انتخاب ہوا ہے وہ بغیر مصلحت و بغیر حکمت کے نہیں ہوا ہے، چاہے وہ کسی پھل کا انتخاب ہوا ہے یا کسی چیز کے اللہ نے قسم، اور یہاں پہ خاص طور سے اللہ قسم کھا رہا ہے ان دو پھلوں، تو یقیناً یعنی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔ اس حوالے سے جب میں نے نظر کرنا شروع کی دانش مندوں کے قول کے اوپر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال، میں نے دیکھا کہ یہ دو پھل ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ جن کی خاصیتیں بیان ہوئی۔
اچھا،
اگرچہ آپ نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے یہاں اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اس کے درخت بھی ہوتے ہیں تو مثلا وہ پھل آتے ہیں خاص طور سے انجیر کے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا، جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض دانشور ارسطو ہوئے، افلاطون ہوئے، یہ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے، تاکید بھی کرتے تھے، اور فلسفیوں کا دوست انجیر کو کہا جاتا تھا پہلے۔
اچھا،
یہ فلسفیوں کا دوست ہے۔ بالخصوص میں نے آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام کی روایت میں جو میں نے نقل کی، وہ نظر کی، تو میں نے دیکھا فرماتے ہیں کہ یہ انجیر وہ ہے کہ جو انسان کی منہ کی بدبو جو ہے اس کو ختم کرتا ہے، انسان کے جبڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اگر انسان انجیر کا استعمال کرے تو وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا زیادہ اس کا فائدہ۔ اچھا، یہ ہر سن کا آدمی ہر استعمال کر سکتا ہے، ہر کوئی، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اس کو، اور یہ پورا کا پورا اس کو، یعنی نہ اس میں چھلکے نکالنے کی ضرورت نہ، پورا کا پورا یہ ایسا پھل ہے کہ
کھانے
کے قابل ہے، ایسا پھل ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے پھلوں سے جو زیادہ مشابہ انجیر کا پھل ہے۔
کیا کہیں، زیتون، اور اسی لیے اس کا پورا استعمال کرنا جو ہے وہ استعمال کرنے کا حکم دیا،
شاید
ایسا
وجہ
نہیں
ہو سکتی،
کیلے کی طرح کہ اس کا چھلکا اتار کے پھینک دیا
جی،
جائے،
شاید بہرحال یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد زیتون میں آتے ہیں، زیتون واقعی اتنی زیادہ خاصیتیں اس میں، بے انتہا خاصیتیں اس کے تیل میں، اس کے جو پھل ہوتا ہے بے انتہا خاصیتیں، خاص طور سے زیتون کا جو ہے وہ تقریباً پانچ چھ مرتبہ ذکر قرآن مجید میں ہے، انجیر کا ایک ہی بار ہے مگر زیتون کا پانچ چھ مرتبہ ذکر ہے، اور اس کو شجرہ مبارکہ کہا گیا زیتون کو، بابرکت درخت کے نام سے، اور حضور فرماتے ہیں کلو زیتا، زیتون کو استعمال کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کیونکہ مبارک درخت سے، ان اتنی تاکید کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے بھی جو اس کی تاکید فرمائی ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ فخر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں زیتون پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کی غذا ہے، آپ کہتے ہیں ادام الانبیاء، انبیاء کی غذا۔ اسی طرح سے آٹھویں امام کی روایت میں دیکھ رہا تھا امام رضا علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مختلف امراض میں مفید ہے، انسان کے چہرے کو جو ہے وہ خوش رنگ کرتا ہے، اس میں بشاشت، انسان
شادابی لے کے،
شادابی لے کے آتا ہے، انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان میں قوت پیدا کرتا ہے، اسی طرح انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی یہ وہ فوائد ہیں کہ جو اس کے، یعنی بعض فوائد میں نے اشارہ کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیر و زیتون خاص طور سے، بہرحال آپ اپنے پھلوں میں اس کو بھی اہمیت دی، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، جیسا کہ میں نے بعض کی طرف اشارہ کیا۔
یقیناً قبلہ، اور حکمت سے خالی نہیں ہے قرآن کی ایک ایک آیت، اس میں استعمال ہونے والا ایک ایک لفظ، اور کسی چیز کا بھی ذکر اگر پروردگار نے کیا ہے تو یقیناً ہم اس کی حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ اس کا، پروردگار کا مقصد کیا ہے، لیکن ان حکمتوں میں سے ہم چند حکمتوں کو بیان کر سکتے ہیں مختلف احادیث کی روح سے، یا مختلف مفسرین نے جو اپنی تفسیر میں جو بات بیان کی اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم جو گفتگو ہے، ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، وہ ہے بلد الامین، یعنی پروردگار نے ایک شہر کا جو ہے وہ شہر کی قسم کھائی ہے، اور جو امن والا شہر ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، جس میں ہم سورہ تین کا تعارف پیش کر رہے ہیں، یقیناً آپ گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو آگے بڑھے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میرے مولا، 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 میرے مولا،
صدیاں گزر چکی ہے بہت انتظار ہے
مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا
اندر کی کربلا میں رسد چاہیے ہمیں بارش حسین مدد چاہیے ہمیں یہ روح کی صدا ہے یہ دل کی پکار ہے
مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے مولا ظہور کیجیے دل بے قرار
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے صرف دو منٹ رہتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں قبلہ عباس حسنی صاحب ہماری اس گفتگو میں شریک ہیں قبلہ حسنی صاحب آپ نے فرمایا کہ پھلوں کی جو ہے وہ حکمت بیان کی ہے وہاد البلد الامین اس سے کیا مراد ہے
جی
ہمارے پاس تقریباً دو منٹ سے تھوڑا سا کم وقت رہے
مختلف قسموں میں قسم جو ہے وہ اللہ نے بلد الامین یعنی امن والے شہر کی قسم کھائی ہے اور اس سے مراد روایات میں بھی ہے مفسرین نے بھی لکھا ہے اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے اب یہ کہ اسے بلد الامین کیوں کہتے ہیں
امن والا شہر
امن والا شہر اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو انا جعلنا حرما آمن ہم نے اس کو جو ہے وہ امن والا حرم قرار دیا ہے ایسا حرم قرار دیا اس میں امن پایا جاتا یا جناب ابراہیم کی دعا بھی قرآن مجید میں نقل ہوئی رب اجعل ھذا بلدا آمنا پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے تب سوال یہ کہ امن والا شہر اس کو کیوں کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ کو تو دیکھیں اسلام آنے کے بعد ہی نہیں بلکہ اسلام آنے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ امن کا شہر سمجھا جاتا جو بھی مجرم جو بھی گنہگار آ کے اس میں پناہ لے لیتا تھا اس کی جان مال ہر چیز محفوظ ہو جاتی
صحیح
اسلام آنے کے بعد یہ اور زیادہ اس کی حرمت میں اضافہ ہو گیا
بالکل
اب بالکل نہیں کہ صرف انسان کی جان مال عزت آبرو بلکہ حتیٰ جانور بھی اگر اس میں کوئی آ جائے کیڑے مکوڑے اس کے درخت اس کو بھی اذیت پہنچانے
بالکل حج میں ان کے احکام جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ حتیٰ کہ احرام کی حالت میں فلاں فلاں بلکہ کسی بھی جانور کو مارنا جو ہے وہ صحیح نہیں بہت بہت شکریہ قبلہ ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس کو جاری رکھیں گے ناظرین آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے فی امان اللہ